نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله وصحبه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پیارے پیارے معتکفین حضرات، الحمد للہ علی احسانہ و کرمہ و فضلہ کہ آپ بڑی استقامت کے ساتھ ماشاءاللہ اور دل جمعی کے ساتھ روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سماعت فرماتے ہیں، رات میں بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور نماز فجر کے بعد بھی الحمدللہ یہ سلسلہ قائم ہے. مقصد وہی ہے کہ بہترین تربیت ہو جائے، معتقدات کے بارے میں ہم سمجھیں کہ عقائد کیا ہیں، کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے. گزشتہ روز تک ہم جتنی بات کر چکے ہیں وہ تمام عقائد اسلامیہ ہیں، اہل سنت و جماعت کے وہ عقائد جنہیں انتہائی شرح و بسط کے ساتھ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل و مجدد محدث و محقق بریلوی نور اللہ مرقدہ نے بیان فرمائے ہیں. اور فی زمانہ اعلی حضرت کی ذات حق اور باطل کے درمیان ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے. اعلی حضرت کی ذات حق کی علامت اور نشانی ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں اس ایمان کی جستجو کرنی چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان کو عطا فرمایا. اور اس ایمان میں یہ امتیاز رہا کہ ہر اعتبار سے انتہائی ادب اور ایسی تعظیم اور ایسی توقیر کے پہلو نظر آتے ہیں کہ جو عام طور پر لوگ صرف نظر کر جاتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے اس طرف کہ اس کی کیا ضرورت، لیکن اعلی حضرت نے مکمل طور پہ اس بات کا خیال رکھا کہ کہیں بھی کوئی چوک نہ ہونے پائے، کہیں کوئی غلطی نہ ہونے پائے. تو ایسا ایمان ہونا اور پھر اس ایمان کی برکتیں جو ہیں وہ عطا ہوتی ہیں اور اس کے جو فیوضات و برکات ہوتے ہیں وہ ایسے ہی برآمد ہوتے ہیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا لیکن آج بھی اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان کی ذات ہمارے لیے حق و باطل کا معیار ہے اور ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان کے ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں. اسلاف اور متقدمین میں جیسا عشق رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ رہا، وہی جذبہ اتنی صدیوں کے بعد اعلی حضرت کی ذات میں دیکھا گیا. ورنہ کتنے ہی لوگ مختلف صدیوں میں گزر گئے اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ کی منشا بھی یہی ہے. اس نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن مجید برہان رشید میں جگہ جگہ ذکر فرمایا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے استحقاق یعنی ان کے حق کو بھی بیان کیا اور اسی حق سے متعلق ایک آیت مقدسہ یہ سورہ فتح کی جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. بے شک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنایا, بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا, تاکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پر لوگ ایمان لائیں. لتؤمنوا باللہ ورسولہ, یہاں ایمان کی بات بتائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف آوری کا مقصد کہ وہ خوشخبری سنائیں, ڈر سنائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل کی بارگاہ خاص سے وہ یہاں تشریف لائے ہیں تو وہاں کی خبریں یہاں دیں, اور ان کے لیے وہاں سے خبریں لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ وہاں بھی حاضر و ناظر ہیں یہاں بھی حاضر و ناظر ہیں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت خاص حاضر و ناظر ہونا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. شاہد ہیں, گواہ ہیں. گواہ ہونے کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر بھی ہیں, گواہ ہونے کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناظر بھی ہیں. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کا مشاہدہ بھی فرماتے ہیں اور اعمال امت کا مشاہدہ بھی فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے اعمال کا مشاہدہ کرنے کے بعد اگر کوئی شامت اعمال کے باعث شیطان کی گرفت میں آ جائے تو اس کی مدد بھی فرماتے ہیں. یہ بھی شاہد کے معنوں میں ہے, مدد فرمانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظمت اللہ تعالی نے بیان فرمائی, اور اسی میں آپ کی بعثت مبارکہ کے مقصد کو بھی بیان کر دیا گیا. اللہ کے عذاب و عتاب سے ڈرانا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرض منصبی ہے. اور پھر اللہ تعالی فرما رہا ہے اسی مقصد سے میں نے محبوب کو بھیجا, اور پھر لوگ جو ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے. کس وجہ سے ایمان لائیں گے؟ محبوب کی تبلیغ کے نتیجے میں ایمان لائیں گے. یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ دیکھو میں شہادت دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے, اور میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ اگر تم نے نیک اعمال کیے تو اس کی جزا ملے گی, اور اگر تم نے برے اعمال کیے تو اس کی سزا ملے گی. میں تمہیں ڈر بھی سناتا ہوں اور میں تمہیں بشارت بھی دیتا ہوں. تو اسی کے نتیجے میں لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ کر حضور کے مواعظ کو سن کر, آپ کے نصائح یعنی نصیحتوں کو سن کر پھر اللہ پر ایمان لائیں گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھیں گے. یہ نتیجہ ہے حضور کی تشریف آوری کا کہ جس کے نتیجے میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان اور مستحکم ایمان حاصل ہو جائے گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اس سے پہلے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا, اور اب فرما رہا ہے کہ اس کی تعظیم کرنا اور اس کی توقیر کرنا. کس کی تعظیم اور کس کی توقیر؟ کیونکہ پہلے والے جملے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی بات ہے, تو کیا اللہ کی تعظیم و توقیر؟ نہیں. مفسرین اکرام کا اتفاق ہے اس پر کہ یہاں پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ محبوب کی تعظیم و توقیر کرو, ان کا ادب کرو, جیسے ان کی شان ہے اس کے مطابق ان کا ادب کرنا، ان کی عظمتوں کو تسلیم کرنا اور ان کا اکرام کرنا، یہ ضروری ہے. اور یہ کرنے کے بعد پھر کیا کرو؟ وہ اللہ نے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح صبح و شام بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرو، یعنی تعظیم و توقیر کرو گے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اس تعظیم و توقیر کے نتیجے میں تمہارے صبح و شام جو ہیں وہ ایسے ہو جائیں گے کہ تم اس میں جب اللہ کی تسبیح بیان کرو گے، اللہ تعالیٰ کی سبحانیت کو بیان کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اس آیت مقدسہ میں کئی چیزیں جمع ہو گئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں بیان ہوئی، حضور کا بشارت دینا، ڈر سنانا، اور پھر آپ پر ایمان لانا، اور آپ کی تعظیم اور توقیر کی بجا آوری میں مصروف عمل ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے بعد میری پاکی بیان کرو. پہلے تعظیم ہے، یہ ضروری ہے. اور دیکھیے آپ کے اس اسلوب، اس طریقے اور اس انداز کے مطابق ہمارے سامنے نتیجہ یہ آتا ہے کہ اگر اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے کوئی اللہ کے حضور صبح کے وقت میں کھڑا ہو جائے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نہ کرتا ہو، کیونکہ سرکار کا ادب کرنا ایمان کا رکن ہے، یہی بلکہ عین ایمان یہی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہمیشہ کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے. تو اگر کوئی تعظیم و توقیر کے بغیر محض اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، محض اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیل بیان کرتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر میں کوئی بھی بجا آوری کی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کہ اپنے ذکر کے حوالے سے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے ایک نتیجہ بیان کر دیا اور ایک ترتیب بھی بیان کر دی کہ یہ کام ایسے ہوگا. محبوب کی تعظیم و توقیر مقدم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکی اور اپنی تسبیح کو مؤخر فرمایا ہے کہ وہ بعد میں ہے، پہلے یہ ہے. اگر میرے محبوب کے ادب کے ساتھ تم نے میرا ذکر کیا تو میری بارگاہ میں مقبول ہے، اور محبوب کے ادب کے بغیر کیا تو مقبول نہیں. اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو، طلب کرنا ہو، دعا کرنی ہو، تو اس کے بھی آداب اسی لیے بیان کیے گئے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ ان الدعاء محجوب بین السماء والارض. حضرت علی فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے زمین و آسمان کے درمیان ایک حجاب میں چلی جاتی ہے، محجوب ہو جاتی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہر جاتی ہے، موقوف ہو جاتی ہے. کب تک؟ جب تک دعا کرنے والا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام پیش نہیں کرتا. جب وہ نذرانے درود و سلام پیش کرتا ہے تو پھر دعا جو ہے، جو رکی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور مقبول ہوتی ہے. اچھا، محجوبن کے کلمات تو یہ بتاتے ہیں کہ دعا جو ہے اس کو خود اللہ کے حضور پیش ہونے میں گویا حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے ذکر سے تو لبریز ہوں، کیونکہ دعا میں تو اللہ سے مانگ رہے نا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا حنان، یا منان، ہماری یہ حاجت پوری ہو جائے. تو وہ دعا جو ہے اس کو یہ حیا آتی ہے کہ میں ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچوں، کیونکہ مجھ سے پہلے اور مجھ سے بعد، یعنی اللہ کے ذکر سے پہلے اور اللہ کے ذکر کے بعد، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش نہیں کیا گیا، اس لیے وہ دعا حیا کرتی ہے، اللہ کے دربار میں پہنچنے میں حیا کرتی ہے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ البریز شریف میں اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ اور جب کوئی بندہ مومن دعا کے ساتھ اول اور آخر درود و سلام پڑھتا ہے تو پھر اس دعا کو جب فرشتے لیتے ہیں کہ بھائی اس کو دعا کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، فرشتوں سے آگے آگے خود ہی پرواز کرتی ہے، اور فرشتے جب پکڑتے ہیں تو دعا کہتی ہے کہ ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، اس لیے کہ اب ہمیں پرواز کرنے کے لیے بازو مل گئے ہیں۔ اول و آخر درود و سلام کا پڑھا جانا گویا دعا کو پرواز کرنے کے لیے پر مل گئے، پرواز کر رہی ہے دعا، اور خود ہی جا کر رحمت الہی کا دروازہ کھٹکھٹا دیتی ہے، وہ دعا خود ہی عرش پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو اپنی پاکی بیان کرنے کے حکم کے ساتھ ہی اس نے پہلے یہ فرما دیا ہے کہ تعظیم و توقیر، میرے محبوب کا ادب، وہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے اب کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ اچھا جب اللہ تبارک و تعالی یہ فرما دے، آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے مجھ پر درود و سلام بھیجنے کے جو نتائج بیان فرمائے ہیں، فوائد بیان فرمائے، فضائل اعمال میں یہ سب چیزیں ہم کو مل جاتی ہیں، مختلف متعدد احادیث، تو ان سب احادیث کے مطالعے کا یہ خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا یہی ہے کہ اس کے محبوب کا ادب کیا جائے، محبوب کی تعظیم کی جائے اور محبوب کی توقیر بیان کی جائے۔ تعظیم کے بغیر اور محبوب کے ادب کے بغیر کوئی بھی عمل جو ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو شاہکار بنایا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل محبوب کی تعریف سے خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک اصول ہے، جو کوئی بھی چیز بنائے گا تو جب آپ چیز کی تعریف کریں گے تو جو اس کا بنانے والا ہے وہ اس سے راضی ہو جائے گا، وہ اس سے خوش ہوگا۔ یہ اصول ہے، دنیا کا بھی یہی اصول ہے۔ ایک شاعر ہو، اس کا کلام پڑھا جائے اور کلام کی تعریف کی جائے تو کلام کی تعریف کرنے سے خوش کون ہوگا؟ شاعر خوش ہو جائے گا۔ ایک عمارت ہے، اس عمارت کی تعریف کی جائے تو اس عمارت کا جو آرکیٹیکچرل ڈرافٹنگ کرنے والا ہوگا، وہ سول انجینئر، وہ خوش ہو جائے گا کہ میری بنائی ہوئی عمارت کی بڑی تعریف ہو رہی ہے۔ اسی طرح کوئی خطاط ہے، جو اچھی خطاطی کرتا ہے، کتابت کرتا ہے، خوش نویسی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو جب وہ اس کے فن پاروں کو دیکھا جائے کہ اس نے بہت خوبصورت لکھا ہے، بھائی یہ قرآن مجید کی آیتوں کو بہت خوبصورت ڈیزائن کر کے خطاطی کے ساتھ وہ نمونہ بیان کیا ہے، تو پھر وہ خطاط بھی خوش ہوگا کہ بھائی یہ کافی اچھا اہتمام ہو گیا ہے۔ تو شاعر اپنی شاعری سے اور معمار اپنی عمارت کی تعریف سے، خطاط اپنے فن پارے کی تعریف سے خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر دیکھیے شاعر جو ہے اس کی تو تعریف کی جائے اور شاعری کی تعریف نہ کی جائے. شاعر سے یہ کہا جائے یہ بہت بلند درجے کے شاعر ہیں, لیکن انہوں نے جو قصیدہ لکھا ہے نا اس کی تعریف نہیں ہو رہی. شاعر بہت بڑے ہیں, یہ معمار, یہ سول انجینئر بہت بڑا انجینئر ہے, بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی چلاتا ہے یہ, لیکن اس کی عمارت جو ہے اس کی کوئی تعریف نہ کرے تو وہ خوش تھوڑی ہوگا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی کوئی تعریف کرتا رہے مگر اس کے محبوب کا ذکر نہ کرے اور محبوب کی تعریف نہ کرے تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل خوش نہیں ہوتا. اب اس کے بعد ایک اور عمل بھی ہو سکتا ہے, ممکنہ باتوں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, کہ کوئی کسی بنانے والے کے آگے تو عاجزانہ انداز اختیار کرے, ٹھیک ہے نا, خوب عاجزانہ اور خوب تعریفیں کرتا رہے اور پھر یہ کہے کہ وہ معاف کیجئے گا آپ نے جو فلاں چیز بنائی نا وہ مجھے اچھی نہیں لگی, اس کے اندر فلاں چیز کی کمی ہے, آپ بہت اچھے ہیں, آپ کے اندر بہت بڑا کمال ہے, لیکن آپ کی فلاں چیز جو آپ نے بنائی ہے اس میں فلاں چیز کی کمی ہے. اگر اس طرح کی گفتگو کی جائے اور اللہ تعالی کے سامنے کی جائے, جیسے بد مذہبوں کا قاعدہ ہے, بد مذہب سجدہ کرتے ہیں اللہ ہی تعالیٰ کو, لیکن اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, یقیناً ہم قیاس کرتے ہیں, گمان کرتے ہیں, وہ یہی کہتے ہوں گے کہ اللہ تو تو خالق اور مالک ہے, لیکن یہ تو نے جس کو شاہکار بنایا, جس کا ادب کرنا ہمارے لیے لازم کیا ہے, وہ تو ہمارے ہی جیسا تو ہے, تو اس کا ادب کیوں کریں ہم, اپنے مولوی کا ادب کیوں نہ کریں ہم, نانوتوی کا ادب کیوں نہ کریں ہم, گنگوئی کا ادب کیوں نہ کریں. تو اس بات سے یعنی اللہ کی بارگاہ میں کوئی سجدہ کر کے پھر یہ کہے کہ اے اللہ تجھے تو سجدے کریں گے ہم ساری زندگی کریں گے, لیکن تیرے شاہکار کی ہم تعریف نہیں کریں گے, تو اس سے اللہ تعالی راضی ہوگا؟ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل وہ اسی بات سے راضی ہے کہ اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا جائے, ان کی تعظیم و توقیر کی جائے, اور ان کا ذکر, ان سے تعلیم کا حاصل کرنا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی نگاہوں کا مرکز اور محور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو بنانا, تاکہ ہماری صبح, ہماری شام, ہمارا سب کچھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے ہی معمور ہو جائے, تو اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی بہت راضی اور بہت خوش ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا تعلق اور کیسا ربط رکھتے تھے اور کس طرح محبت کا اظہار کیا کرتے تھے, یہ بڑا اہم موضوع ہے. کیونکہ دیکھیے نا, ہمارے سامنے ایک معیار ہونا چاہیے, تعظیم ہم کیسے کریں, توقیر ہم کیسے کریں, جب تک ہمارے سامنے کوئی نمونہ نہ ہو. تو صحابہ اکرام کے ذریعے ہمارے سامنے ایسے بہت سے نمونے موجود ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا تعلق کیسا رہا اور کس طرح انہوں نے ادب کر کے بتایا ہے. تو صحابہ اکرام کے کچھ تذکرے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تفصیل میں, اپنے بیان کی تفصیل میں جب جائیں گے, آج نہیں انشاءاللہ اس کو کل پہ رکھتے ہیں, تو پھر ہم وہ تفصیل میں جا کر جائزہ لیں گے کہ صحابہ اکرام نے, صحابیات نے اور مختلف محبت کے جو مظاہرے کیے ہیں, کچھ میدان جنگ میں بھی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کبھی بھی چونو چرا نہ کرنا, کسی بھی بات میں تعامل نہ کرنا, بس بے دریغ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پروانہ وار نثار ہو جانا, سب کچھ اپنا مال ایثار کر دینا، جان کو ایثار کر دینا، اپنی اولاد کو ایثار کر دینا، اپنا وقت بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایثار کر دینا، یہ صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا اور انہوں نے ہم کو بتایا ہے، تو اس سے ہمیں حوصلہ ملے گا کہ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا رویہ کیسا رکھنا چاہیے. یہ ایک پرچے میں مجھے کہا گیا ہے کہ بیعت کے حوالے سے کچھ بتا دیں. آج غالباً حضرت پیر طریقت رہبر شریعت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری دامت برکاتہم القدسیہ بیعت کروائیں گے، اور کچھ لوگ ان سے انہی کے ذریعے داخل سلسلہ ہوں گے. تو بیعت کے بارے میں میں عرض کر دوں، بیعت یہ بایع سے بنا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے لغوی اعتبار سے کہ اپنا آپ کسی کے سپرد کر کے اپنے آپ کو فروخت کر دینا، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ کسی کو اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا مرشد، اپنا شیخ جان کر کے اپنے تمام معاملات کی بہتری کے لیے، اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی پریشانیوں، اپنے درد و علم، اپنے رنج و غم سب کو اس کے سپرد کر کے اس سے راحتوں کی نوید لینا، اس سے مسرتوں کی نوید لینا، اس سے اپنی مشکل کشائی کروانا، یہ سب کچھ جو ہے ایک شیخ کے ساتھ وابستگی کی صورت میں ہوتا ہے، اور اس کے آگے پھر شیخ کے آگے چور و چرا نہیں کی جاتی. بزرگوں نے ایک بات بتائی کہ استاد جو ہوتا ہے نا، جس سے پڑھتے ہیں اور کچھ سوال بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ استاد کے آگے جو طالب علم سوال نہیں کرتا وہ کچھ بھی نہیں سیکھ پاتا. استاد کے آگے سوال کرو، استاد سے ادب کے ساتھ مباحثہ بھی کرو تاکہ تم علم کے کسی درجے تک پہنچ جاؤ. اور شیخ کے آگے اگر سوال کیا تو فیض نہیں ملے گا، شیخ کے آگے خاموشی اختیار کرو. استاد کے سامنے جو بولتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور شیخ کے سامنے جو خاموشی اختیار کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ روحانی نظام، یہ طریقت اور معرفت کا معاملہ، اور ادھر جو ہے استاد سے جو کچھ سیکھنے والی بات ہے وہ شریعت کے حوالے سے، ظاہر اس میں سوالات بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی بات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بیعت کی اقسام ہیں، ایک ہے بیعت ارادت. بیعت ارادت یہ ہے کہ کسی شیخ یا مرشد سے اپنا ایسا تعلق قائم کرنا کہ اس کو اپنا حقیقی طور پر رہنما اور رہبر جان کر اس کے ذریعے اسلام کے روحانی نظام سے استفادہ کرنا، اور اس کی ایک سند شیخ سے یہ حاصل کر لینا کہ تمام شیوخ کے تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ پیارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک قائم ہے. تو گویا آپ نے جب شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو وہ صحیح ہے، اسے اعظم کے ہاتھ میں دیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا، وہ پوری یہ چین بنی ہوئی ہے، اس میں کہیں رکاوٹ نہیں ہے، وہ قطع نہیں ہوتی، وہ تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ شیخ کی نظر میں مرید رہتا ہے، اور مرید جب اپنے شیخ کا تصور کر کے اپنے معاملات، اپنے کام کاروبار وغیرہ یہ سب کرتا ہے تو جو بھی مشکل آ جاتی ہے نا معاملات میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے. شیخ کے تصور میں رہنا بھی چاہیے. شیخ کے تصور میں رہنے والا جو ہے وہ بد نگاہی سے بچتا ہے. شیخ کے تصور میں رہنے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر وقت شیخ کے سامنے ادب سے کھڑا ہوں یا میرا شیخ جو ہے وہ میرے سامنے موجود ہے. ایسا کرنے والا جو ہے تصور شیخ میں جو ہر وقت رہے وہ پھر کسی کی غیبت نہیں کرتا, کیونکہ اس کو احساس ہوگا میرا شیخ میرے پاس ہے نا, شیخ کو پتہ چل جائے گا. ایسا شخص کو جھوٹ نہیں بولتا, ایسا شخص جو ہے وہ کسی کی شکایت نہیں کرتا, کسی کے بارے میں تجسس نہیں کرتا, وہ گناہوں سے آلودہ زندگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, اپنی زندگی کو پاک و صاف بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو اللہم سے اجازت حاصل ہے, ان کی خلافت ہے. مسلح امت مخدوم اہل سنت حضرت علامہ قاری مسلح الدین صدیقی علیہ رحمت و رضوان سے خلافت و اجازت حاصل ہے. سرکار کلام حضرت سید مختار اشرف صاحب اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان ان سے بھی اجازت حاصل ہے. بیعت کے ذریعے آپ ایک ہی وقت میں مختائخ کرام ہیں اور یعنی ہمیں سہارا ہاتھ, تو پھر دیکھیے نا وہ تو ہمیں بھی کامیاب ہوگا اور وہ پل سرات پر مگائے گا نہیں, کیونکہ اتنے ہاتھ اس کے دیں گے پل سرات کے, اور شان کی گرفت کیونکہ اتنے اس صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اتنے مشائخ کے پہلے وہاں موجود ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہمارے آپ کے سب کے رمضان المبارک میں گزارے ہوئے لمحات, آف تراوی, تصاد, سحر, انشاءاللہ تعالی صحابہ اکرام کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تھا, اس پر ہم آئندہ روز گفتگو کریں گے. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس وقت کم ہوگا تو عقائد میں سے جو ضروری اور بھی باتیں ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حاضر و ناظر ہونا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت عالم ہونا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب, ان سب پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم بات کر لیں گے. کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ جو بیان ہے اپنے اعتکاف کے مقررہ دنوں میں ہی مکمل ہو جائے. آپ میرے حق میں دعا کیجئے, میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمارے آپ کے حق عطا فرمائے. آمین یا رب.